نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسے کہ کل اعلان کیا گیا تھا, آج انشاءاللہ تراویح میں ہم دو سورتیں سنیں گے, سورہ توبہ اور سورہ یونس. سورہ توبہ کے 16 رکوع ہیں, وہ انشاءاللہ 12 رکعتوں میں ختم ہو جائیں گے, اور سورہ یونس 11 رکوعوں پر مشتمل ہے, وہ اس کے بعد 8 رکعتوں میں پڑھی جائے گی. سورہ توبہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں. یہ قرآن مجید کی طویل سورتوں میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری سورت ہے. اس کے دو رکوع ایسے ہیں کہ جو سن 8 میں نازل ہوئے, باقی پوری سورت جو ہے وہ سن 9 میں نازل ہوئی. اس کے 16 رکوعوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, پہلے 5 رکوع اور اس کے بعد کے 11 رکوع, اور ان دونوں میں مضمون کے اعتبار سے جو تقسیم ہے اس کو اس حقیقت کے حوالے سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے. ایک آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب, اس بعثت کے جملہ فرائض آپ نے بنفس نفیس ادا فرمائے اور ان کی خود تکمیل فرمائی, اور ایک بعثت عمومی ہے الی کافت الناس, پوری نوع انسانی پوری دنیا کی طرف. اس بعثت کے فرائض اگرچہ اصلاً تو امت مسلمہ کے حوالے کیے گئے, لیکن یہ کہ اس کا بھی آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرما دیا. ان چیزوں کو یوں سمجھیے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی, اور صلح حدیبیہ اس اعتبار سے ایک لینڈ مارک ہے کہ اندرون ملک عرب گویا کے حضور کی ایک حیثیت مسلم ہو گئی. قریش نے جب حضور سے صلح کی ہے تو صلح کے معنی ریکگنیشن کے ہیں, تسلیم کر لیا گیا حضور کو کہ ہی از اے پاور ٹو ریکن ود, اب انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, نظر انداز نہیں کیے جا سکتے. یہی ہے وہ بات جس کی بنا پر قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو سکون حاصل ہوا کہ مسلسل ایک جنگی سلسلہ جو چل رہا تھا ہجرت کے بعد سے لے کر سن 6 تک, اب اس میں امن اور سکون کی ایک کیفیت جو حاصل ہوئی, تو اس وقفے کو حضور نے استعمال فرمایا بھرپور طریقے پر اپنی دعوت و تبلیغ کو تیز تر کر دینے میں. ایک طرف اندرون ملک عرب آپ نے وفود بھیجے, اصحاب صفہ جو تیار ہو رہے تھے ان کو گروہ در گروہ بھیجا گیا, اور اس طرح پورے جزیرہ نما عرب میں حضور کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمی جو ہے وہ اپنے پیک کو پہنچ گئی. دوسری طرف آپ نے خطوط لکھے سلاطین کو, ملوک اور سلاطین بادشاہوں کو, ہرقل کو لکھا, کسرا کو لکھا, مقوقس شاہ مصر کو لکھا, پھر یہ نجاشی کو لکھا, یمامہ کے جتنے رؤسا تھے ان کو لکھا. تو تمام لوگوں کو آپ نے یہ دعوتی خطوط جو ارسال فرمائے ہیں, یہ گویا کہ آپ کی بعثت کے اس بین الاقوامی یا آفاقی دور کا آغاز. اس کے بعد ایک طرف تو یہ ہوا کہ 2 سال کے اندر اندر قریش کے حلیفوں نے صلح توڑ دی. اس صلح توڑنے کے نتیجے کو حضور نے اس اپارچونیٹی کو سیز کیا. اس کے بعد اگرچہ ابو سفیان آئے ہیں اور پوری سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن مکے کے سردار وہی تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ اب ہمارے اندر یہ حضور کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے, لہذا انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ صلح ہو جائے, لیکن حضور نے اب دوبارہ صلح کرنا منظور نہیں فرمائی, اور آپ سن 8 میں 10,000 جانصاروں کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے, اور بہت ہی یوں سمجھیے بالکل نومینل قسم کا کی خوریزی ہوئی ہے. چند افراد مارے گئے, وہ بھی اپنی حماقت سے. اس کے بعد صرف ایک رہ گئی تھی طاقت عرب میں, اور وہ تھے ثقیف, بنو ثقیف اور حوازن کے قبائل, یہ طائف جو ان کا مرکز تھا. ان کے ساتھ اگلے ہی مہینے رمضان سن 8 میں تو مکہ فتح ہوا, شوال سن 8 میں حنین میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی, اور اس میں بھی ابتدان تو اگرچہ مسلمانوں کو اس میں کچھ زک اٹھانی پڑی, کیونکہ انہیں جیسا کہ آپ ابھی سنیں گے کچھ ذرا بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہمیں کون شکست دے سکتا ہے, لیکن اللہ تعالی نے ذرا ان کو دکھا دیا کہ تمہاری قوت اور تعداد پر انحصار نہیں ہے, اصل فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. بہرحال بالآخر فتح ہوئی. تو یوں سمجھیے کہ یہ سن 8 کے اندر جزیرہ نمائے عرب کی ہندر تو تکمیل ہو گئی اسلامی انقلاب کی، یا بعثت محمدی کی جو غرض و غایت ہے وہ پوری ہو گئی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، یہ ہو گیا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک. ادھر یہ ہوا کہ باقی لوگوں نے تو حضور کے جو ایلچی تھے، اگرچہ کسرا کا انداز تو بڑا توہین آمیز تھا، حضور کا نامہ مبارک بھی چاک کر دیا اس نے، لیکن یہ احتیاط برتی کہ حضور کے قاصد کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا. ہرقل نے تو بہت اعزاز کیا اور وہ چاہتا بھی تھا کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئے. جس طرح چند صدی پیشتر رومن امپائر نے این بلاک کنورشن اختیار کی تھی عیسائیت کی طرف، تو اسی طرح این بلاک اگر ان کی کنورشن ہو جاتی اسلام کی طرف تو گویا کہ ان کا اپنا اندرونی نظام قائم رہتا. لیکن ہرقل اس میں ناکام ہو گیا اور محروم رہ گیا. بہرحال اس نے قطعاً کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس سے کوئی شکل جنگ کی پیدا ہوتی. البتہ اس کے بعد گزاروں میں شاہ غسان جو ویسے تو عربی النسل لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حضور کے ایلچی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ اعلان جنگ ہے. یہ ہمیشہ سے دنیا میں چلا آ رہا ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہے. تو حضور نے ایک لشکر بھیجا، جنگ موتا ہوئی، اس میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا. پھر حضور سن 9 میں خود تشریف لے گئے 30,000 صحابہ اکرام کو لے کر، اور یہ جنگ جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا یہ آخری سفر ہے. جنگ کی نوبت نہیں آئی، ہرقل پہچانتا تھا حضور کو کہ یہ نبی ہے، لہذا اس نے طرح دی، مقابلے میں نہیں آیا. 20 دن تک حضور تبوک میں موجود رہے، خیمہ زن رہے، آس پاس کے لوگوں نے آ کے اطاعت قبول کی، لیکن یہ کہ ہرقل مقابلے میں نہیں آیا تو حضور واپس تشریف لے آئے. یہ ہے غزوہ تبوک، یا سفر تبوک اس کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ اس میں امتحان جو تھا مسلمانوں کا وہ بہت شدید ہو گیا. ایک تو یہ کہ سلطنت روما سے ٹکراؤ ہو رہا تھا جس کی لاکھوں کی سٹینڈنگ اور ٹرینڈ آرمیز تھی، پھر یہ کہ 800-900 میل کا سفر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، قحط کا عالم تھا، رسد کی بے انتہا کمی تھی. ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ تین مجاہدین کو ایک دن کا راشن 24 گھنٹے کا ایک کھجور جو ہے وہ تقسیم ہوئی، تو اس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں. تو اس موقع پر یوں سمجھیے کہ منافقین کا بھی پورا امتحان ہو گیا، وہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آ گئے. اس لیے کہ اس امتحان کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. تو اب یوں سمجھیے کہ پہلے 5 رکوعوں میں تو گفتگو ہو رہی ہے ان حالات و واقعات سے جو اندرون ملک عرب تھے. اندرون ملک عرب حضور کے مقصد بعثت کی تکمیل، یہ تو ہے زیر بحث پہلے 5 رکوعوں میں، اور بقیہ 11 رکوعوں میں سفر تبوک، اس میں پیش آمدہ حالات پر تبصرہ، اور اس کے سلسلے میں مفصل گفتگو ہے. تو اس اعتبار سے اس کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ حضور کی بعثت خصوصی یعنی الا اہل العرب، اس کی تکمیلی کیفیات کو بیان کر رہا ہے پہلے 5 رکوع، اور دوسرے حصے میں غزوہ تبوک کا، سفر تبوک کا تفصیلی بیان ہے. یہ گویا کہ حضور کی بعثت کے اس بین الاقوامی فیز کا ایک طرح سے آغاز ہے جو حضور نے خود فرما دیا. اس کے بعد یہی پروسیس ہے کہ جو پھر خلافت راشدہ کے دوران آگے بڑھا. اس میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، پہلے 5 رکوعوں کے ضمن میں کہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو بہت سے لوگ بہت اس میں چکرا کر رہ گئے. اصل میں اس میں رکوع جو پہلا رکوع ہے وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے 4th اور 5th رکوع کے ساتھ مربوط ہے. دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے یہ در حقیقت نازل ہوئے ہیں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے مابین. میں اس کا زمانہ معین کر رہا ہوں سن 8 ہجری آس پاس، جب حضور نے پیش قدمی کا ارادہ فرمایا. تو ظاہر بات ہے کہ جب مکے کا سردار بھی آیا اور اس نے بار بار کوشش کی کہ کوئی صلح ہو جائے، تو مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ صلح کر لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ جنگ کے لیے بہرحال فطری طور پر انسانوں کے اندر کچھ کسی نہ کسی راستے سے گریز کی شکل پیدا ہو جائے تو اچھا ہی ہے. پھر منافقین بھی تھے، منافقین بھی ایگزرٹ کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ ہم کہاں کیا بیت اللہ پر چڑھائی کر کے جائیں گے، یہ تو بیت اللہ کے متولی ہیں جو قریش ہیں، کیا اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، جبکہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کیوں نہ کر لیں. تو یہ جو کیفیت تھی اس کا تو اصل میں جواب ہے کہ جو سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا. اور پہلا اور چوتھا اور پانچواں رکوع جو ہے یہ اصل میں سن 9 کے موسم حج میں نازل ہوئی ہے یہ آیات، ان میں سے پہلی 6 آیات کیونکہ نہایت اہم ہیں، لہذا ان کو نکال کر یہ قرآن مجید کی سورتوں کا اسلوب ہے کہ اہم مضمون کو ابتدا میں لے آتے ہیں. جیسے سورہ انفال میں ہم نے دیکھا یسلونہ کا لیل انفال، حالانکہ غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلی باتیں تو بعد میں آ رہی ہیں، اور جو اختتام پر واقعہ پیش آیا اس کو پہلے لے آئے تاکہ نمایاں ترین چیز جو ہے وہ ابتدا میں آ جائے. اسی طرح پہلی 6 آیات چونکہ اہم ترین ہیں ان کو نکال کر شروع میں رکھ دیا گیا، اس کے بعد وہ رکوع 2 اور 3 کے مضامین جو ہیں وہ سن 8 کے میں نازل ہوئے ہیں، اور پھر یہ نمبر 4 اور 5 رکوع جو ہے یہ پھر یہ پہلے رکوع کے ساتھ سن 9 کے موسم حج میں نازل ہوئے. اس تمہید کے بعد اب آئیے، اس سورت کا آغاز ہوگا، ایک تو یہ جان لیجئے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ یہ سورت جو ہے اصل میں عذاب کی سورت ہے، اس کو مخزیہ بھی کہا گیا ہے، رسوا کر دینے والی سورت، مشردہ بھی کہا گیا ہے، تتر بتر کر دینے والی سورت، اس میں اللہ کے غضب کا جو ہے ظہور ہو رہا ہے، لہذا اس کے شروع میں وہ آیت بسم اللہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام جو ہے وہ رحمت کے مادے سے مشتق ہیں، رحمت ہی سے رحیم بھی ہے، رحمت ہی سے رحمان بھی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تو رحمت خداوندی کا غلبہ ہے، لیکن اس سورت کے مضامین میں چونکہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے لہذا اس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے کہ جو بغیر آیت بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس کے شروع میں بعض لوگوں نے جو الفاظ تجویز کیے ہیں وہ یہاں میرے قرآن مجید میں حاشیے پر لکھے ہوئے ہیں، اعوذ باللہ من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزۃ للہ ولرسولہ وللمومنین، گویا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے. تو پہلی آیت برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہو رہا ہے ان لوگوں کے سے کہ جن لوگوں سے تم نے کوئی معاہدے کیے ہیں. اب جزیرہ نما عرب میں کسی مشرک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ جن لوگوں نے کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے تو ان کی تو مدت جو ہے معاہدے کی جب تک وہ ہے پوری کر دی جائے گی، لیکن اب کوئی نیا معاہدہ مشرکین سے نہیں ہوگا، یعنی توحید اور شرک جو ہے اب جزیرہ نما عرب میں کو ایگزسٹ نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اعلان آ گیا ہے، فصیح فی الارض 14، تو اب 4 مہینے اس زمین میں گھوم پھر لو، یہ مشرکین کے لیے گویا کہ اعلان ہے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اب اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، یعنی اب وہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، اسی لیے اس کا نام مخزیہ بھی ہے، سورہ مخزیہ ذلیل کرنے والی رسوا کرنے والی سورت. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اعلان عام ہے حج اکبر کے دن. یہی وجہ ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ میری طرف سے حج کے موقع پر ان آیات کا اعلان عام کر دو، اگرچہ قافلہ حج جو ہے پہلے روانہ ہو چکا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں. جب حضرت علی پہنچے تو پہلا سوال حضرت ابوبکر نے یہی کیا کہ امیر او معمور، کس حیثیت میں آپ آئے ہیں؟ امیر ہو کر آئے ہیں تو عمارت حاضر ہے، اور اگر آپ میری ہی عمارت میں معمور کی حیثیت سے رہیں گے تو بات واضح ہو جانی چاہیے. انہوں نے عرض کیا معمور، میں امیر ہو کر نہیں آیا، معمور ہو کر آیا ہوں. البتہ ان آیات کا اعلان حضور نے میرے ذمے لگایا ہے کہ حج کے اجتماع میں یہ اعلان میں کروں، اس لیے کہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ ایسا کوئی اعلان کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کا کوئی قریبی عزیز ہی کر سکتا تھا، تبھی وہ معتبر سمجھا جاتا تھا. تو اس میں جو آیت جو بہت ہی یوں سمجھے فیصلہ کن آیت ہے وہ آیت نمبر 5 ہے، فیض صلاق الشر الحرم، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائے، فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ، وخذوہم انہیں پکڑو، واحصروہم ان کا محاصرہ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، پھر اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکات ادا کریں تب ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے یہ چاہے کہ آپ کے پاس آ کر کچھ عرصے ٹھہرے، اب ظاہر بات ہے جب اتنا بڑا اعلان ہوا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک جو ہے اس بات کی خواہش کرے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کیا ہے، تو فرمایا فاجر ہو، آپ اسے پناہ دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ ما منع، پھر اسے امن کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیجیے. اس لیے کہ وہ اگر آیا ہو اس کام کے لیے اور وہ کہے کہ میں تو قبول نہیں کرتا اور وہیں اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ بھی شرافت اور مروت کے اور بین الاقوامی جو بھی اصول ہیں ان کے خلاف ہوگا. وہ آپ کی پناہ لے کر آیا ہے, آپ کی بات سن کر وہ واپس جانا چاہتا ہے, تو اسے اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیجیے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, یہ ان کے ساتھ اس لیے نرمی کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. تو یہ ہے پہلے رکوع کی آیات, یہ سن 9 میں نازل ہوئی, جن کا اعلان حضور کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے اجتماع کے موقع پر کر دیا. اس کے بعد جو یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کے مضامین ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے. وہ رد و قضا ان کے پس منظر میں ہے کہ کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے, وہ مکے کی طرف پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے, ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی صلح ہی ہو جائے تو اچھا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے, کیفا یکون للمشرکین عهد عند الله وعند الرسول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے قریب, تو جب تک وہ قائم رہے تم بھی قائم رہو. لیکن اب جبکہ انہوں نے توڑ دیا ہے معاہدہ, تو اب اثر نو کسی معاہدے کی گنجائش نہیں. فَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ, اگر وہ اپنے اس عہد کو توڑ دیں, مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو اب قتال کرو ان کفر کے سرداروں سے. اس لیے کہ قریش جو ہے وہ تو کفر کے سردار تھے, پورے عرب میں اگر ان کو فتح کر لیا جاتا اور شکست دے دی جاتی تو گویا کہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی, اور اگر ان کو برقرار رکھا جاتا تو یہ گویا کہ اس کے معنی ہے کہ ابھی فریش لیز آف ایگزسٹنس جو ہے کفر اور شرک کو وہ ابھی ہم دے رہے ہیں. فرمایا الا تقاتلون, اب ان آیات کو جب آپ سنیں گے تو وہ پوری رد و قضا آپ کے ذہن میں آ جائے گی. کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں سے, قومن نقصو ایمانہم, جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے, وہ ہمو بے اخراج الرسول, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو نکالا اپنے گھر سے اور اس کے لیے پورا اہتمام کیا. وہ ہم بدعوکم اولا مرہ, اور یہ ساری جو جنگ ہے یہ تو انہوں نے شروع کی ہے, تم نے تو شروع نہیں کی, انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا, انہوں نے وہاں ستایا مسلمانوں کو, یہ ہے کہ جو چڑھ چڑھ کر آئے ہیں بار بار. ہم بدعوکم اولا مرہ, اب دیکھیے ان الفاظ کے بین السطور جو ہے وہ پوری رد و قضا آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کچھ لوگ آبادہ نہیں ہیں, وہ صلح ہی کرنا چاہتے ہیں. فرمایا اتخشوہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو, فاللہ احق ان تخشوہ, تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم ان سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو, قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم, قتال کرو ان سے, اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا. ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم المومنین, اور ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف, اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. یہاں ساتھ ہی فرما دیا, پھر وہی مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیت آ چکی ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخلہ یوں ہی ہو جائے گا, ابھی تو وہ مصیبتیں تم پر آئی ہی نہیں جو پہلوں پر آئی ہیں. یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا تھا, یہاں پھر آ رہا ہے. ام حسبتم ان تتركوا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا, اور ابھی تو اللہ نے یہ جانا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو فی الواقع جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ کوئی دلی رشتہ نہیں رکھتے. یہی دلی رشتہ ہے جس کے اوپر کے پھر آخر میں ضرب لگائی گئی, کہ تمہیں یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہاں تمہارے اہل و عیال ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ ہو تو وہ بھی گھن جو ہے وہ گندم کے ساتھ پس جائے, اگر تمہاری وہ رشتے داریاں تمہارے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ رہی ہے. تو اب یہ آیت نمبر 24 جو ہے ہمارے دروس میں کئی بار آئی ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے مال و اسباب جو تم نے جمع کیے ہیں, وہ تجارت ان تخشاؤ کسادہ, اور وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, وہ مساکن تردونہا, اور وہ مسکن جو تمہیں بڑے پسند ہیں, بڑے ہی ارمانوں سے جو بنائے گئے ہیں مکان, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اگر یہ زیادہ محبوب ہے تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. اسی سلسلے میں اب چوتھے رکوع میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ مضمون آ رہا ہے کہ جو سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اس کے سلسلے میں فرمایا غزوہ حنین کا ذکر ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہے مسلمانوں اللہ نے تو بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، ویوم حنین اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس دن کے تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو اس کثرت جو ہے تمہارے کوئی کام نہ آ سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی پوری کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگے۔ یہ غزوہ حنین میں ہوا تھا کہ حواجن کے تیر اندازوں کی جب بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل سبب کیا تھا کہ تمہیں غرہ ہو گیا تھا اپنی تعداد پر، تو ہم ذرا دکھا دینا چاہتے تھے تمہیں کہ تمہارا یہ ساز و سامان اور تمہاری کثرت فیصلہ کن نہیں ہے، بلکہ اصل فیصلہ کن ہے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور ان لشکروں کو اتارا جنہیں تم نہیں دیکھتے، وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور اہل کفر کو اس نے سزا دی اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پانچویں رکوع میں وہ آیا مبارکہ جو سورہ صف میں بھی ہے مضمون یہاں آیا ہے، اور یہ آ رہا ہے یہود کے ضمن میں خاص طور پر، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، ویاب اللہ الا یتم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ساتھ ہی خاص طور پر جو احبار اور رہبان کا معاملہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اہل ایمان یہ بہت سے جو یہود کے علماء اور صوفیاء ہیں احبار اور رہبان، یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے پر، نذرانے وصول کرتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں، وہی جو علماء سو کا آج کردار ہے وہی ان کے علماء کا کردار تھا، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، تو اے نبی ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔